الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ ہود کی آیت 48 زیر بحث ہے. یہ وہی تاریخی استدلال ہے جس میں نوح علیہ السلام کی سرگزشت سنائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق جب مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے تو اس سلسلے کی ابتدا نوح علیہ السلام سے ہوئی. ان کی قوم کی سرگزشت سنا کے یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے قیامت میں جس بے لاگ انصاف کے ظہور کی خبر دی ہے، اس کو دنیا نے وہاں بھی دیکھا، یہاں تک کہ قوم بھی برباد ہوئی اور نوح اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے. اس کے بعد یہ بات واضح کر دی کہ ہم نے جو خاتمے کی جگہ طے کی تھی، وہ کشتی اسی جگہ پہنچ گئی، اور اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ پانی کہاں تک چڑھ گیا تھا کہ وہ جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کھڑی ہوئی. اس وقت ہم نے نوح سے کہا کہ قیلا یا نوح بت بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. ارشاد ہوا ہے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی اس موقع پر یہ بشارت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، طوفان سے نجات ہوئی. اتنے غیر معمولی طوفان میں یہ کشتی موجوں کے اوپر بہتی رہی، اور جہاں اللہ نے اس کے لیے جگہ مقرر کی تھی وہیں جا کر ٹھہری. اللہ تعالیٰ کا جو کچھ بھی منصوبہ تھا، جب وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو نوح سے کہا گیا کہ اب تم ہو، تمہارے ساتھ یہ چند لوگ ہیں، کشتی سے اتر جاؤ، تمہارے لیے سلامتی ہے، برکتیں ہیں تمہارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہارے ساتھ اس وقت اس کشتی میں سوار ہیں. اور جو امتیں اس کے بعد ظہور میں آئیں گی ان کے لیے بھی. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح تمہاری قوم کو ہم نے دنیا کی متاع دی، بہت سی نعمتوں سے بہرہ مند کیا، اسی طرح ہم کرتے رہیں گے، لیکن لوگ جب جرائم کا ارتکاب کریں گے تو ان پر اتمام حجت کے بعد ایسا ہی دردناک عذاب انہیں بھی پکڑ لے گا. اس پورے قانون کو بھی یہاں بیان کر دیا. یہ جو فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس برکت اور سلامتی کا ظہور اس طرح ہوا کہ بعد میں انہی چند نفوس کی اولاد تمام روئے زمین پر چھا گئی. ہمارے پاس اس وقت تک جو تاریخی معلومات ہیں ان سے یہی واضح ہوتا ہے کہ بعد میں زیادہ تر جو نسلیں پھیلیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے پھیلیں، یعنی سام، حام اور یافس. حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی، سام مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئے، اور یافس کی اولاد وسط ایشیا میں، یہ ہمارے ہاں جو چین اور روس کے ممالک ہیں یہاں آباد ہوئی، اور پھر یہاں سے نیچے بھی ہجرت کر کے آتے رہے اور دائیں بائیں بھی جاتے رہے. سب سے زیادہ فروغ یافس کی اولادی کو ہوا، اور یافث ہی کے دو بیٹوں کا نام یاجوج اور ماجوج ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تو اب ہماری طرف سے برکت اور سلامتی کی بشارت ہے, جو کچھ اب آگے وجود میں آئے گا وہ سب تمہارے لیے, ان نسلوں کے لیے رحمت اور برکت ہوگا. لیکن بہرحال دنیا ایک طریقے پر نہیں رہے گی. تم دیکھو گے کہ جلد وہ قومیں پیدا ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دے گا, جن کے اوپر بہت کچھ کرم فرمائے گا, جو اس کی بڑی عنایتوں سے بہرہ مند ہوں گی, لیکن پھر جرائم کا ارتکاب کریں گی. یہ قرآن مجید کا نقطۂ نظر ہے تاریخ کے بارے میں. یعنی دنیا میں جو اساطیر عام طور پر وجود پذیر کیے جاتے ہیں اور جن میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دنیا کی پیدا ہوئی تو انسان بالکل بے شعور تھا, اس نے جب اپنی زندگی شروع کی تو زندگی کے حقائق کے بارے میں زیادہ تر توہمات ہی کی نظر ہو کر رہ گیا, اسی سے دیو مالائیں وجود میں آئیں, مشرکانہ توہمات وجود میں آئے, اور پھر بتدریج اس نے تجرید کے نتیجے میں توحید کا تصور پیدا کیا. قرآن مجید اس کی ابتدا سے انتہا تک تردید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے انسانی کو, یعنی آدم علیہ السلام کو, آدم و حوا کو شعور دیا, بصیرت سے نوازا, اور اس کے ساتھ ان کو اپنی وحی اور اپنے الہام سے بھی بہرہ مند کیا. چنانچہ وہ سال فطرت لے کر آئے, اس کا ظہور بھی ہوا, اور اس کے ساتھ جب ہماری وحی اور الہام نے اس کی تفصیلات بتا دیں تو ان کے لیے روشنی تھی جہاں انہوں نے آنکھ کھولی, روشنی تھی جس میں وہ پلے بڑھے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ایک لمبے عرصے تک یہی صورت رہی, یہاں تک کہ پھر اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے. یعنی قرآن مجید اس پوری صورتحال کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ ابتدا خیر سے ہوئی ہے, ابتدا توحید سے ہوئی ہے, ابتدا صحیح تصورات سے ہوئی, اور پھر اس کو موقت کرتا ہے کہ یہ دیکھو کہ نوح علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم پر اتمام حجت کر دیا اور عذاب آ گیا تو اس کے بعد جو لوگ باقی رہے وہ توحید پرست ہی تھے, وہی تھے جن پر اللہ کی برکت ہوئی, جنہیں اللہ نے نجات دی. تو اس طرح ایک مرتبہ پھر دنیا کی ابتدا ان لوگوں سے ہوئی جن پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی, جنہوں نے صحیح دین کو سمجھا تھا, جو اس کی پوری تفصیلات سے واقف تھے. لیکن بار بار یہی ہوا کہ انسان کو جب مہلت ملی, موقع ملا, اگلی نسلوں میں جا کر لوگ توہمات کا شکار ہوتے رہے. تو توہمات سے ابتدا نہیں ہوئی, بلکہ توہمات انسانوں کے ہاں مذہبی معاملات کی تعبیر میں اختلافات سے پیدا ہوتے اور بتدریج جہالت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہی اس وقت کی تصویر ہے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سیدنا مسیح نے بھی, دونوں نے توحید کی منادی کی ہے. تورات میں جس طرح توحید بیان ہوئی ہے, اس کو پڑھنے کے بعد ادنا درجے کا کوئی ابہام انسان کے دل و دماغ میں باقی نہیں رہتا. اس وقت بھی جو تورات ہمارے پاس, انجیل بھی بالکل درست طریقے پر دین کی دعوت دیتی ہے اور انسان کو صحیح حق پر کھڑا کر دیتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوموں نے بعد میں کیا رویے اختیار کیے, کس طرح کے فلسفے تراشے, کس طرح اللہ کی شریعت کو منسوخ کیا, کس طرح خود سیدنا مسیح علیہ السلام ہی کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا, اور پھر کیا کیا تعبیرات کر دیں. خود ہمارے ہاں بالکل یہی ہوا. یعنی یہ ساری تاریخ سنا دی گئی, اللہ تعالیٰ اور کائنات کے مابین تعلق کو واضح کر دیا گیا, یہ بتا دیا گیا کہ اس کائنات میں خدا کا کچھ نہیں ہے, وہ اس کائنات کا خالق ہے, یہ اپنی ذات میں ایک بالکل الگ چیز ہے اور ذات خداوندی بالکل الگ, وہ اس سے ماورا ہے. یہ سب کچھ قرآن مجید میں آخری درجے میں واضح ہے, بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں تو کوئی تمثیل کے لیے بھی چیز نہیں ہے جس کو اللہ کے مماثل قرار دیا جا سکے. لیکن فلسفے پیدا ہوئے اور وحدت الوجود کے فلسفے نے مسلمانوں کے اذہان پر ایک طرح کا استیلہ قائم کر لیا. اعلیٰ درجے کی ذہانتوں نے بڑے پیمانے پر اس کو قبول کیا ہے. یہ درست ہے کہ آہستہ آہستہ تاریخ کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے, توہمات میں جینا آسان نہیں, لیکن کیا توہمات دنیا سے ختم ہو گئے ہیں؟ یعنی توحید کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد دنیا میں جو کچھ نئے علوم نے بعض چیزیں پیدا کر دی ہیں ان کے بھی پوری طرح سامنے آ جانے کے بعد توہمات ختم ہو گئے ہیں؟ کیا شرک کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ یہ تو صحیح ہے کہ شرک اور توہمات کو اب علمی طریقے سے پذیرائی نہیں ملتی, لیکن کروڑوں کی آبادیوں میں وہ موجود ہے اور اسی طریقے سے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں, انہی توہمات میں جیتے ہیں, ان کو مذہبی تصورات کے تحت بیان کرتے ہیں. جا کے دیکھ لیجئے, چین میں دیکھ لیجئے, روس میں دیکھ لیجئے, اسی طرح سے ہندوستان میں دیکھ لیجئے, ہر جگہ آپ کو نیچے توہمات کی ایک دنیا مل جائے گی. تو اس لیے یہ بات کہ دنیا کی ابتدا ان توہمات سے ہوئی ہے, جو کچھ ہمارے سامنے تاریخ ہے وہ بھی اس کی تکذیب کر دیتی ہے. قرآن نے یہی بتایا ہے, تو یہاں اس کو واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب حق واضح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اس دنیا کی دوبارہ ابتدا کر دی ہے جو توحید پرست ہیں, جن کے سامنے حقائق اتنے واضح ہوئے کہ ایک بڑا سیلاب آیا, ایک طوفان ان لوگوں کو غرقاب کر گیا جنہوں نے شرک کو اختیار کر رکھا ہوا تھا, جو بتوں کی پرستش کرتے تھے. اور اب اس کے بعد دنیا میں کبھی بت پرستی نہیں ہوگی, اور کبھی لوگ اس طرح کے توہمات کا شکار نہیں ہوں گے, اور کبھی مشرکانہ تصورات مذمومات پیدا نہیں ہوں گے. فرمایا نہیں, ہم ان لوگوں کو موقع دیں گے. اس میں بتایا گیا کہ موقع دیں گے, مہلت دیں گے دنیا میں رہنے بسنے کی, تو پھر اس کے بعد تخیلات کی دنیا کا غلبہ ہو جائے گا. اس لیے کہ انسان کے پاس خواہشیں ہیں, انسان کے پاس جذبات ہیں, انسان کے پاس رغبات ہیں, یہ اسے مادیت کی طرف لے جاتے ہیں کھینچ کھینچ کے, اور اس کے نتیجے میں جرائم پیشگی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد انسان کے پاس عقل ہے, وہ اس کو متنبع کرتی ہے, اس کو نظم سکھاتی ہے, اس کے وجود کو ڈسپلن کرتی ہے, اس کو تقویٰ بتاتی ہے, اور یہ چاہتی ہے کہ انسان عقلی فیصلے کرے. لیکن اس سب کے باوصف انسان خلاف عقل فیصلے بھی کرتا ہے. اور اس سے مزید آگے بڑھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک وہ دنیا بھی موجود ہے جس میں مفروضے بنتے ہیں, جس میں حکایتیں جنم لیتی ہیں, جس میں اساطیر وجود پذیر ہوتے ہیں. اس سے انسان اعلیٰ ادب پیدا کرتا ہے, اس سے فنون لطیفہ وجود میں آتے ہیں, اس سے جمالیاتی تصورات نئی نئی شکلیں اختیار کرتے ہیں, اس سے نئی تہذیبوں کے خط و خال نمایاں ہوتے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر بہت سی ایجادات ہم دیکھتے ہیں کہ وجود پذیر ہو جاتی ہیں. لیکن اسی کا ایک نتیجہ مذہبیات میں, انسانی تصورات میں یہ بھی نکلتا ہے کہ لوگ پھر ایک مرتبہ توہمات کی نظر ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے بعد چونکہ ابھی رسولوں کا سلسلہ جاری ہے, اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ پھر لوگ انہی توہمات میں مبتلا ہوں گے اور پھر اسی طرح دردناک عذاب ان کو پکڑ لے گا. تو یہ بتا دیا اس موقع کے اوپر. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ, یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے پیغمبر ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا نام تو عربوں کو معلوم تھا, ان کے علاقے کے بارے میں بھی جانتے تھے, ان کے ہاں کچھ تصورات بھی تھے, لیکن یہ ساری تفصیلات اس طریقے سے ان کے سامنے نہیں تھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر الہام کی اور پھر بتا دیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا, اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم کے لوگ ان سے واقف تھے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین, اس لیے ثابت قدم رہو, انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے. ایک مرتبہ پھر یہ بتا دیا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو کہ یہ داستان سرائی کے لیے نہیں سنائی جا رہی, انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح نوح اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبروں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے، یہ عدالت تمہارے لیے بھی لگی ہوئی ہے. بار بار توجہ دلاؤ کہ یہ متنبع رہے، یہ ان حقائق سے اگر واقف نہیں تھے تو ہم نے ان کو بتا دیا، اب اگر یہ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے تو اے پیغمبر آپ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتے رہیں اور اس بات پر اطمینان رکھیں کہ جیسے اس وقت کشتی کے مسافر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور انجام کار کی کامیابی انہی کو حاصل ہوئی، اسی طرح جو لوگ اس وقت تمہارے ساتھ آ رہے ہیں انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے. اللہ کے پیغمبروں کی بعثت کے بعد اللہ کا قانون یہی ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس سے پیچھے جو بات فرمائی تھی اس پر حاشیہ ہے، یعنی جو دینونت اس وقت برپا ہوئی ہے وہ بعد میں بھی وقتاً فوقتاً برپا ہوتی رہے گی. جو عدالت اللہ تعالیٰ کی نوح علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر لگی، اس عدالت کا جب فیصلہ صادر ہو گیا تو یہ بتایا گیا کہ یہ بار بار اسی طرح لگتی رہے گی، اور جن لوگوں کو نجات ہوئی ہے ان کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، وہ بھی اسی طرح کیفر کردار کو پہنچتے رہیں گے. اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح اس عدالت کے ظہور کی تاریخ خاتمے کو پہنچ گئی، یعنی اب یہ قیامت تک دوبارہ نہیں لگے گی، اب یہ عدالت قیامت ہی میں لگائی جائے گی اور پھر جو لوگ بھی دنیا میں ہیں ان کا فیصلہ سنایا جائے گا. اب آخری دینونت یعنی قیامت کی دینونت ہی ہے جس کو برپا ہونا ہے. لیکن جب نوح علیہ السلام کی دینونت برپا ہوئی تو وہ پہلی دینونت تھی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ عدالت آخری بار زمین پر لگی اور نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی ابتدا ہوئی. تو اس موقع پر یہ فرمایا ہے کہ جو ظالم ہوں گے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، وہ بھی اسی طرح کیفر کردار کو پہنچتے رہیں گے. آگے چونکہ باقی سرگزشتیں سنانی ہیں تو یہ بتا دیا کہ اسی طرح ہوتا رہے گا. فصبر ان العاقبت للمتقین، ثابت قدم رہو، انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. میں نے لکھا یہ اس لیے فرمایا ہے کہ رسولوں سے متعلق سنت الہی یہی ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی کامیاب ہوتے اور ان کے مخالفین لازماً نامراد ہو جاتے ہیں. یہ وہ سنت الہی ہے جس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے بیان کیا تو نتیجے کو اس طرح سے واضح کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس کا ظہور اس طریقے سے ہوگا. یہاں تو یہ ہوا کہ کشتی کے مسافر ہی تھے، لیکن وہاں یہ بتایا کہ اس کا ظہور اس طرح ہوگا کہ اس سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے اللہ کے دین کا غلبہ قائم ہو جائے گا، یعنی یہ ایسا غلبہ ہوگا کہ یہ خود ایک غیر معمولی تاریخی حقیقت بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی وہی سنت جو رسولوں کے بارے میں رہی ہے، یہ اسی کے ظہور کا بیان تھا جس کو بعض لوگوں نے دین کا مقصد سمجھ لیا اور اس کے نتیجے میں وہ تعبیر وجود پذیر ہوئی جس کو ہم اب دین کی سیاسی تعبیر کہتے ہیں اور جس کا لازمی نتیجہ اسلامزم تھا. تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ رسولوں سے متعلق سنت الہی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے ناکامی مقدر ہے جو رسولوں کا انکار کر دیں، اور ان کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہے. کامیابی کی صورت کیا ہوگی وہ البتہ حالات کے لحاظ سے ہے. اگر دو چار لوگ ہی ہیں، جیسے کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ گھر والے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر نتیجہ نجات کی صورت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نجات دے گا، زمین ان کے لیے کھلی ہوئی ہے، یہ اللہ کے دشمن ختم ہو جائیں گے، پھر وہ اپنی زندگی کی ابتدا کر دیں گے. لیکن اس طرح کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فروغ عطا فرمائے، قوم ایمان لائیں، جیسے کہ قوم یونس کے معاملے میں ہوا، جیسے کہ خود بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جیسے کہ بنی اسماعیل نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور قرآن نے فرمایا کہ ان کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو گئے. تو یہ نتیجہ اگر نکلے گا تو پھر ایک سیاسی غلبہ قائم ہو جائے گا. دونوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا اور ایک سرزمین ان کے لیے مقدر کر دی اور یہ کہا کہ اب تمہاری قوم اگر یہاں داخل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سرفرازی عطا فرمائے گا اور ان کا غلبہ یہاں قائم ہو جائے گا. گویا وہاں بھی اس علاقے میں اظہار دین کی پیشینگوئی کر دی گئی تھی اور یہاں بھی یہی صورتحال تھی. تو اس کو اسی سنت الہی کے تحت سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ چیز بڑی غلط فہمیوں کا باعث بن جاتی ہے اور بنی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد اب قوم عاد، جن کی طرف ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی. اس پر میں نے لکھا ہے کہ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے، یعنی عرب کی تاریخ میں یہ قدیم ترین عرب ہیں، اسی علاقے میں ان کی بعثت ہوئی تھی. عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے، یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، وہی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد، یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے. ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان اب الرب الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے، یعنی سرزمین عرب میں ان کے علاقے کا محل وقوع یہ تھا. عرب کے لٹریچر میں یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب المثل ہیں اور اپنی قوت و شوکت کے لیے، ان کی شاعری میں، ان کے ادب میں ان کی قوت، شوکت، شان اور ان کی قدامت دونوں کا ذکر آتا ہے. حضرت ہود انہی کے ایک فرد تھے جنہیں رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبعوث کیا گیا. قرآن نے امتنان و احسان کے لیے فرمایا ہے کہ عاد کی طرف ہم نے کسی اجنبی شخص کو نہیں بلکہ انہی کے بھائی ہود کو بھیجا تاکہ ان پر ہماری حجت ہر لحاظ سے پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں کہ انہی لوگوں کے اندر سے اسی زمانے میں لوگ اس کو دیکھ لیں، رسول سے جو کچھ سیکھنا ہے سیکھ لیں، جو کچھ پانا ہے پا لیں. اس کا اہتمام کر کے رسولوں کی بعثت ہوتی رہی ہے. تو فرمایا اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقابل میں تم محض جھوٹ گھڑ رہے ہو. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ اس دنیا میں ایک نظر بھی اگر ڈالو گے تو تم پکار اٹھو گے کہ یہ دنیا ایک مخلوق ہے، یہ بنی ہوئی ہے، یہ مصنوع ہے، نہ یہ آپ اپنی سانے ہے اور نہ یہ بغیر کسی سانے اور خالق کے بن گئی. انبیاء علیہ السلام اس عقلی تحلیل کا نتیجہ آ کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ فی الواقع مخلوق ہے، اس کا ایک خالق ہے، وہ اس سے ماورا ایک ہستی ہے اور وہ تنہا ہے، وہی ایک معبود ہے، وہی ایک خالق ہے. اس کے مقابل میں جو انسان تصورات قائم کرتا رہا ہے اور جس طرح کے توہمات کو دین بنا کے پیش کرتا رہا ہے، اس کی اساس نہ کوئی تجربہ ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ عقلی استنباط ہے، نہ کوئی تاریخ کے حقائق ہیں، وہ محض افتراء ہے. یعنی انسان اپنی طرف سے اپنے تخیل کے زور پر جس طرح ایک ناول لکھتا ہے، اسی طرح سے داستانیں گھڑ لیتا رہا ہے، اساطیر بنا لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اساطیر، جو ابتدا میں اساطیر ہی ہوتے ہیں، لوگوں میں ایک حقیقت کے طور پر مانے جانے لگتے ہیں، اور انہی پر انسانی تمدن میں بڑی بڑی قوموں نے اپنی بنیاد رکھی ہے. تو یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے پیغمبروں نے آ کر دعوت دی تو یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے مقابل میں تم محض جھوٹ کر رہے ہو. یعنی یہ جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد علم اور عقل پر نہیں ہے. علم اور عقل کے مسلمات تو بہت بڑی چیز ہیں، عام علمی اور عقلی مقدمات بھی اس کی تائید نہیں کرتے، یہ محض افتراء ہے جو تم اللہ پر کر رہے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تاکلون. میری قوم کے لوگوں، میں یہ بات تمہاری خیرخواہی کے لیے کہتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، یہ ذمہ داری دی ہے، میں تم سے کچھ مانگنے کے لیے لینے کے لیے یہ دعوت نہیں پیش کر رہا، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں، اور تمہارے ساتھ اگر کوئی میرا معاملہ ہے تو محض خیرخواہی کا، یعنی نسو خیرخواہی کے جذبے سے میں تمہارے سامنے یہ دعوت رکھ رہا ہوں. فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میرا خالق ہے، اسی نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس ذمہ داری کے منصب پر کھڑا کیا ہے، میرا اجر بھی اسی کے ذمے ہے. پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تاکلون. یعنی انسان کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کے حواس اس کے سامنے علم کے مقدمات رکھتے ہیں وہ ان سے صحیح نتیجہ نکالے، اسی کو عقل سے کام لینا کہتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے جو حقائق آئیں ان کے ادراک میں غلطی نہ ہو، ان سے نکلنے والے نتائج بھی لوازم کی حیثیت رکھتے ہو. یعنی ہر انسان اس بات کو قبول کرے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، اس سے یہی چیز استنباط ہوتی ہے، اس سے یہی چیز سامنے آتی ہے. تو فرمایا کہ یہ اگر کرو گے تو اسی نتیجے پر پہنچو گے جس پر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، لیکن اگر صحیح طریقے سے غور نہیں کرو گے، عقل سے کام نہیں لوگے، تو پھر وہ باتیں کرو گے جو تم کر رہے ہو، اور اسی طرح کے افتراء پیدا کرتے رہو گے، اسی طرح کی چیزیں گھڑ گھڑ کے پیش کرتے رہو گے، اور اسی طرح کے توہمات میں پڑے رہو گے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر چھاجو می برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو. یہ انہوں نے اپنی دعوت پیش کی. ظاہر ہے کہ قرآن مجید خلاصہ کرتا ہے، تو اس طرح کی باتیں تھیں جو انہوں نے کہیں، گویا ان میں سے نمایاں چیزوں کو قرآن نے بیان کر دیا. اس میں ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو. تو دو باتیں کہیں، معافی مانگو، پلٹو. اب اس میں معافی مانگو کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے استغفار، اور پلٹنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے توبہ. تو دونوں کو سمجھ لینا چاہیے. توبہ کے دو ارکان ہیں، میں نے لکھا ہے توبہ کے دو ارکان ہیں. ایک یہ کہ آدمی غلطی سے دستبردار ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ صحیح بات کی طرف پلٹ آئے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ توبہ کرو، تو اس کی پہلی چیز کیا ہے، پہلی سیڑھی کیا ہے، پہلا قدم کیا ہے؟ وہ استغفار ہے. یعنی آدمی جو غلطی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اس سے دستبردار ہو جائے. پہلے رکن کے لیے قرآن میں استغفار اور دوسرے کے لیے توبہ کا لفظ آتا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں ان میں سے پہلے کی بنیاد خشیت پر ہے اور دوسرے کی محبت پر. یعنی استغفار یہ انسان خشیت کی بنیاد پر کرتا ہے، جب اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، غلط رویہ اختیار کیا ہے، تو وہ معافی مانگتا ہے اور پھر پلٹتا ہے، اس لیے کہ اسے پورا اطمینان ہوتا ہے کہ میرے مالک کا دامن کشادہ ہے، وہ مجھے اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے، دامن رحمت میں. پھر شعور اور احساس ان کا لازمی جزو ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر نہ توبہ ہے نہ استغفار ہے. جب تک یہ تمام عناصر جمع نہ ہوں، یعنی انسان میں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، خشیت نہ ہو، خدا کی طرف لپکنے پلٹنے کے لیے محبت کا جذبہ نہ ہو تو مجرد توبہ توبہ یا استغفر اللہ کے ورد سے وہ توبہ وجود میں نہیں آتی جو خدا کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے. یعنی توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹو تو یہ گویا توبہ کا ظہور ہے اپنی اصل صورت میں. یہ مضمون ابھی جاری ہے, ہمارا وقت ختم ہو گیا. قول و قولی حاضر وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.